مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور اپنے والدین سے احسان کا سلوک کرو گے۔ والدین کا عنوان اور والدین کا موضوع کہ جس پر آج کی اس مصروف دنیا میں نوجوان نسل کے لیے جتنی بحث کی جائے، اس کی ضرورت شاید اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی جا رہی تھی۔ یہاں پر تقریباً جتنے بھی سامعین میرے سامنے موجود ہیں، عمر رسیدہ، پختہ عمر، صاحب علم و تجربہ، صاحب عیال اور اہل ہیں، لہذا یہاں جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے وہ ان معنی میں نہیں کہ یہ نکات آپ نے نہیں سنے یا آپ کے لیے نئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو میں نے قید لگائی ہے اپنی گفتگو میں کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج کی مصروف دنیا اور اس میں اپنے لیے وقت نکالنا، اپنے وجود کو، اپنے تشخص کو، اپنی حیثیت اور اپنی ماہیت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقت دینا خود ایک بہت گھمبیر مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی ایک بار ہے، موت ایک بار ہے، کہ جس میں آنے کا وقت معلوم ہے جو آپ کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے، لیکن جانے کا وقت نہیں معلوم۔ سب کو یقین ہے کوئی بھی اس دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے نہیں آیا، اس کے باوجود اس مصروف دنیا میں اپنے آپ کو وقت دے کر اپنی حقیقت کو پہچاننے کا وقت انسان کے پاس بہت کم ہو گیا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اس کے والدین کی بات کریں کہ جن کے وجود سے اس کا وجود اس دنیا میں آیا، بس اس بنا پر کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہماری مجالس، ہماری محافل، ہماری دینی اجتماعات میں ہم اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرنے، ہدایت کرنے کے مواقع فراہم کریں۔ اس لیے کہ دیکھیں، میں اور آپ اپنی زندگی گزار چکے، 5 سال، 10 سال، تھوڑا بہت اور جی لیں گے تو کتنا جی لیں گے، اوسط عمر تقریباً کچھ کراس کر چکے ہیں، کچھ اپنی اوسط عمر کی دہلیز پر ہیں، نہیں معلوم کب بلاوا آ جائے۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری جگہ سنبھالیں گے، جو ہماری جگہ ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی بنیں گے، اور خاندانی اور آئلی امور کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی، ان کو اس وقت تعلیم یافتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مجالس کا انداز بھی تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے محافل کے رنگ ڈھنگ کو بھی قرآن و اہل بیت کے اصولوں پر استوار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم نے مجالس اور محافل سے و دینی اجتماعات سے اپنی نوجوان نسل کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا تو ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ احسان کو اس کائنات کے سب سے اہم ترین موضوع کے بعد ڈسکس کیا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ ہاٹ ایشو سب سے زیادہ قابل بحث سر فہرست جو عنوان ہے، جو موضوع ہے کہ جس کے متعلق تمام انبیاء نے بحث کی ہے، توجہ رکھیے گا، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بحث کی، وہ ہے توحید، وہ ہے خدا کی وحدانیت۔ تمام انبیاء آئے، انہوں نے خدا کی وحدانیت کی جانب توجہ دلائی، تمام ائمہ طاہرین آئے، ہر امام کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک جو موضوع ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس اہم ترین موضوع کے بعد دوسرا موضوع، چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم میں بیان کیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع کتنا اہمیت کا قابل ہے کہ اس پہ بحث کی جائے، اس کو زیر بحث لایا جائے، اس کے چھپے ہوئے گوشوں کو، اس میں تربیتی نکات کو کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ قضا و قدر کا لفظ ہماری اردو میں مستعمل ہے، قضا و قدر یعنی اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم۔ خب اللہ اپنا حکم سنانے میں اور اس حکم کو نافذ العمل بنانے میں اور اس حکم سے پہلے جو کسی بھی کام کو انجام دینے کی پلاننگ، منصوبہ بندی، تھیوری، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم، اس کی قدرت سب اس کی اپنی ذاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کو بتائیے کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں کیا کہو۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اس فیصلے سے قبل اس نے اس منصوبہ بندی میں کہ جس کے لیے یہ حکم سنایا جا رہا ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی، جہاں پر بھی رب کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں نعمتوں کا ایک تسلسل نظر آتا ہے، تربیت نظر آتی ہے، نظام نظر آتا ہے، سسٹم نظر آتا ہے۔ جب بھی لفظ رب آئے گا وہاں نعمتیں ہیں، یعنی کسی کو ایک چھوٹی سطح سے اٹھا کر کسی کو بڑی سطح تک لے جانا ہے۔ لہذا تمہارا پروردگار یہ فیصلہ کر رہا ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں پرورش دینے والا، تمہیں چھوٹی سطح سے زندگی کے اس اسٹیج میں کہ جس میں ہم سب اپنی اپنی سطح پہ موجود ہیں، ہم کو پہنچانے والا کون ہے؟ ہمارا پروردگار ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی، میں مولوی صاحب اور آپ کوئی ملازم پیشہ، یہ ریٹائرڈ، آپ جس شکل میں زندگی کے جس موڑ پر جہاں پر ہیں، ابھی بھی مرنے سے قبل ہماری ہدایت اور نجات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مولوی بن گیا ہوں، میں عالم بن گیا ہوں، میں مولانا بن گیا ہوں، میری تربیت کے دروازے بند ہو گئے، نہیں، میرے نفس امارہ خوابیدہ ہو گیا ہے، وہ خاموش ہو گیا ہے، وہ مجھ میں ایمان لے آئے مجھے نہیں بہکا سکتا، ہرگز نہیں۔ جب تک انسان ہے نفس امارہ ہے، جب تک انسان ہے شیطان ہے، جب تک انسان ہے ترقی کے اور ارتقاء کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ سننے والے بشمول میرے متکلم خطیب جس موڑ پر ہے اس کے لیے تربیت کے مواقع ابھی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کو کیسے پڑھا جائے، قرآن کو پڑھنے کا انداز بھی مولا کائنات نے بتایا، طریقہ بھی، روش بھی مولا کائنات نے بتائی کہ جب بھی قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ خدا تم سے ابھی مخاطب ہے۔ خدا تم سے ابھی کلام کر رہا ہے، تو اب اس قرآن پڑھنے کا حسن ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اب جب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں وَقَضَى رَبُّكَ، اے مولوی صاحب آپ جو مجلس میں آیت پڑھ رہے ہیں، اے سامعین، اے مومن مومنات جو آپ مجلس میں یہ آیت سن رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پروردگار نے اعلان کیا ہے۔ مولوی صاحب آپ سمیت جتنے بھی مومنین اور مومنات اس مجلس میں شریک ہیں، ان کی تربیت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اور تربیت کا دروازے کا کھلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع کرانا نہیں چاہتا، ایک لمحہ بھی ضائع کرانا نہیں چاہتا۔ جس کو مولا کائنات نے کہا کہ تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر سانس یا تمہیں ارتقاء کی طرف لے جا رہا ہے یا پستی کی طرف لے جا رہا ہے. مولا کائنات نے ارتقاء کو پستی کا نام نہیں لیا، یہ میرے الفاظ ہیں. مولا کائنات نے کہا یا تمہارا ہر قدم اور تمہارا ہر سانس تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. بس جنت ارتقاء ہے، جنت ترقی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد اسٹل پوزیشن نہیں آنے والی. انسان کی ترقی کا سفر رک جانے والا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی درجات ہیں عزیزان گرامی. اس لیے کہا اس دنیا میں جس انسان کو جتنی آیت قرآن یاد ہوں گی، جنت میں جب پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرا و ارقا، قرآن پڑھتا جا اور اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ مجلس حسین ابن علی کا اعجاز ہے کہ جس نے مجھے اس دنیا میں اس عالم آخرت کی ایک سیڑھی اور زینہ دکھا دیا ہے. کہ اگر یہ آیت تمہیں صدق دل سے یاد ہو جائے، تمہارے دل میں اتر جائے، تمہارا کردار بن جائے، تمہارے عمل میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے، تو تم اپنی ترقی کا ایک زینہ طے کر گئے ہو. یہ زینہ اس دنیا میں طے کرو گے، ترقی وہاں عطا کی جائے گی. لیکن یہاں پر ایک ضمنی نقطہ یہ ہے، یہ جو میں نے جملہ کہا کہ کام یہاں کرو گے ترقی وہاں ملے گی، لیکن اثرات اس دنیا میں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بس میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ آیت راہ گشا ہے، میں اپنے والدین کے لیے اور آپ اپنے والدین کے لیے، خواہ وہ حیات ہوں خواہ وہ انتقال کر گئے ہوں. مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے ناقص ذہنوں میں ہے کہ والد والدہ بہت کرب میں تھے، مشکل میں تھے، اذیت میں تھے، بیماریوں میں تھے، اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی. اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا نے ان کے گناہوں کو اس کے ذریعے سے ختم کر دیا، دھو دیا، ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. شاید یہ شاید اس بنا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور کہ مرنے سے بس ٹھیک ہے، انسان اس دنیا سے گزر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں. جتنی ذمہ داری ماں باپ کی زندگی میں ہمارے کاندھوں میں تھی، شاید اس سے دو گنا برابر مرنے کے بعد ہمارے کاندھوں پہ عائد ہو جاتی ہے. مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اور یہ ذمہ داری اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اولاد والدین کی حیات مطیع و فرما بردار تھی، علاج معالجہ احسان ملنا جلنا، آنا جانا، رقم دینا، آسائش کا خیال رکھنا، سب چیزیں اولاد پر بہت اچھا ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا تو یہی اولاد جو دنیا میں ان کی فرما بردار تھی، عالم برزخ سے اس کا آق نامہ والدین کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، آق ہو جاتا ہے. کیوں؟ والدین کو چھوڑ دیا تم نے، اس دنیا سے چلے گئے، اب تو زیادہ ضرورت ہے ان کو تمہاری طرف سے ملنے والے نیک اعمال کی. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہمیں اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، دینی اجتماعات میں ان مسائل کو اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ آج ہماری نوجوان نسل اس کی پیاسی ہے، اس کو یہ اس کی سیرابی کا انتظام ہو سکے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو روٹین لائف کے تحت لے لیا ہے، ہر چیز روٹین لائف ہو گئی ہے، اور روٹین لائف ہو گئی ہے تو بس مجلسیں بھی اسی کا شکار ہو گئی ہیں. ذرا الفاظ پہ غور کی، مجالس بھی اور دینی محافل بھی ہماری اسی روٹین لائف کا شکار ہو گئی ہیں. ابھی شاید ہفتہ قبل ایک مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور یہ اتفاق اکثر و بیشتر مجھے ہوتا ہے. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کی ماں یا جس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوگا، اس کی تدفین بھی ایک دفعہ ہوگی، اس کا سویم بھی ایک دفعہ ہوگا، اس کا چیلم بھی ایک دفعہ ہوگا. اب کیا ہے کہ مومنین دیر سے آ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے کی بات ہے، رضویہ سوسائٹی میں مجلس پڑی، شاید 20 منٹ کی یا 18 منٹ کی مجلس پڑی ہوگی، 5-6 منٹ کے مسائل، کوئی 24-25 منٹ کی کل مجلس پڑی. یہ ایک اجتماعی ظلم ہے جو ہم روا رکھے ہوئے ہیں, زندوں پر بھی مردوں پر بھی. یاد رکھیے گا, جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا وہ تو چلا ہی گیا, لیکن جو سولی پہ لٹکا ہوا ہے, جس کی ماں یا باپ کا چیلم یا سویم ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ مومنین آئیں تو مجلس شروع ہو, مجلس شروع ہو, اور ہم روٹین لائف میں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر ہماری مجالس میں اس وقت بھی مجھے نظر آ رہا ہے نوجوان بچوں کی تعداد, خواتین کا مجھے نہیں علم, نوجوان بچوں کی تعداد جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہے. حالانکہ ہم پہ لازم و ضروری تھا کہ ان محافل اور مجالس میں, ان دینی اجتماعات میں اپنے نوجوان بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ یہ باتیں ان تک منتقل ہو سکیں, یہ تجربات ان تک پہنچ سکیں, تاکہ ان کی تربیت کا انتظام ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو خدا نے کہا کہ تمہارے رب نے اعلان کیا ہے, فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے. یہ احسان کیا ہے, اس پہ کچھ آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. قرآن نے کس چیز کو احسان کہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ چار مقامات پر اللہ تعالی نے توحید کے ساتھ بیان کیا ہے, یعنی خداوند عالم ہم انسانوں کو, اپنی مخلوق کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہے, یقین دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ ہوں, میں خالق ہوں, میں معبود ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا, وسیلہ تمہارے ماں باپ تھے, تم میری عبادت کرو. میری عبادت کے بعد چار مقامات, یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نے چار مقامات پہ ایسی کہہ دیا, نہیں, یہ سب حساب کتاب شدہ ہے. اب یہ علم العادات بتائے گا کہ جہاں پر ان چار عدد چار مرتبہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے, تفسیر میں جا کے دیکھا جائے. میری عبادت کے ساتھ اللہ تعبد الا ایہ, کہ تم اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. اور پھر اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے, وہ بالوالدین احسانا, وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہے, خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, خواہ اس دنیا میں ہو یا چلے گئے ہوں, امیر ہو یا غریب ہو, فاجر ہو یا فاسق ہو یا مومن ہو, کوئی بھی ہو, اگر تمہارے والدین کا عنوان ان پہ صادق آتا ہے, احسان کرنا تم پہ واجب ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا توحید کے بعد بتا رہا ہے کہ دیکھو, اور اسی لیے فرمایا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا, جو اپنے ماں باپ کا تھینک فل نہ ہو وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا کہ وہ کہ جو تمہارے لیے وسیلہ بنے, ذریعہ بنے, ان کے وجود سے تمہارا وجود بنا, جب تک تم میں ان کے لیے شکر گزاری اور قدردانی کے احساسات پیدا نہیں ہوتے, تم مجھ اللہ کی بھی قدردانی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم ماں باپ کی قدردانی کے ذریعے سے, ماں باپ کے شکر کے ذریعے سے, ماں باپ کے ذریعے احساس پیدا کرنے کے ذریعے سے ہمیں اپنی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے, اپنی توحید کی طرف بلا رہا ہے, اپنی یگانگت کی جانب ہمیں دعوت دے رہا ہے. بس یہاں سے اندازہ ہوتا ہے والدین در حقیقت اس عالم توحید میں وہ سنگ میل ہیں کہ جو خدا کا سب سے بڑا پتہ اور سب سے بڑا نشان ہے, کہ اگر انسان اپنے والدین کو بھول جائے تو وہ خدا کو بھی بھول سکتا ہے. یہ وہ پتہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مجھے کسی موٹیویشنل اسپیکر اور ترغیبی نکات بیان کرنے والے مقرر کی یہ بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں, بلاؤں میں ہوتے ہیں, تنگ دستی میں ہوتے ہیں, برکتیں نہیں ہیں, 10 قسم کی پریشانی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے, اور ہم کوئی مجرب عملیات محفوظ بک ایجنسی کی لے کے آتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مولانا کوئی عمل بتائیے, کوئی دعا بتائیے, کوئی توبہ تلا, کوئی چلا, کچھ تو بتائیے نا کہ یہ پریشانیاں ٹلیں. اس نے کہا تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی پیر فقیر کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے گھر میں دو پیر موجود ہیں، دو ولی اللہ موجود ہیں، ایک کا نام باپ ہے، ایک کا نام ماں ہے، ان کو راضی کر لو، ان کو خوش کر لو۔ اور یہ خوش کرنا کتنا ہے، یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، چونکہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد کا۔ آیت اللہ بہجت ایام طالب علم میں جب نجف اشرف تشریف لے گئے تو وہاں پر آیت اللہ قاضی طباطبائی کے درس عرفان اور روحانیت میں شریک ہونے لگے۔ اس زمانے میں عرفان کو بہت زیادہ آشنائی نہیں تھی، لوگ اس کو بڑا مایوس سمجھتے تھے، شاید یہ کوئی وطن شعبد بازی ہے کیا ہے، جیسے کہ آج ہم نے ذائچہ بنانے والے اور قرآن سے نام نکالنے والوں کا فیشن زیادہ ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی پہنچا ولی اللہ ہے جو ذائچہ بنا دیتا ہے، جو معذرت کے ساتھ۔ تو اسی قسم کا کچھ سمجھا جاتا تھا۔ آیت اللہ بہجت کے والد کو پتہ چلا کہ یہ درس عرفان میں شریک ہو رہا، انہوں نے خط لکھا کہا کہ آپ کو فرزند، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ خط ملا، بڑے پریشان ہوں میں کیا کروں، اپنے استاد روحانیت کے پاس گئے کہ والد کا خط آیا ہے، تاکہ والد کا خط آیا ہے، اب آپ ہمارے درس میں تشریف نہ لائیے۔ حالت گریہ تاری ہو گئی، غمزدہ ہو گئے، دل کوڑنے لگا کہ والد کو تو نہیں پتا یہ درس کیا ہے، کتنا قیمتی ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ، آیت اللہ قاضی طباطبائی نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مرجع تقلید کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں میرا مرجع تقلید ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کے پاس جا کے اپنا شرعی وظیفہ معلوم کرو۔ آیت اللہ بہجت اس والد کے خط کے ساتھ اپنے مرجع تقلید کے خدمت پہنچے، سلام عرض کے جواب پایا، اپنا مدعا بیان کر دیا۔ کہا کہ اب چونکہ والد کا حکم ہے لہذا تمہارے لیے جانا اس درس میں جائز نہیں ہے۔ کہا کہ دل تو بہت چاہتا تھا کہ جاؤں، خواہشات کہہ رہی تھیں لیکن میں نہیں گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے لے کر میں جب تک زندہ رہا، اپنے دل میں میں نے ایک ایسا نور محسوس کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہیں پہنچا ہوں، کسی مقام پر کامیاب ہوا ہوں، تو میرے والدین کی خوشنودی کے حصول کے نتیجے میں مجھے آخر ہے۔ خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ میں اپنے والدین کو راضی کروں، انہیں خوشنود کروں، ان کی خوشی کو حاصل کروں۔ واقعاً یہ ایک بہت مبتلا بے مسئلہ ہے آج کی دنیا کا، جس میں ہم کہیں نہ کہیں خطا کار نظر آتے ہیں۔ اور یہ خوشنودی صرف دنیا میں نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی خوشنودی کے آثار و نتائج عالم برزخ سے دنیا تک پہنچتے ہیں، اور دنیا میں ہماری مشکلات اور تنگ دستی اور بلائیں دور ہوتی ہیں عالم برزخ سے دعا کے نتیجے میں، اگر ان کی خوشنودی۔ بہرحال اللہ دعوان وقت گنجائش نہیں کہ میں عالم برزخ کے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کون کون سے واقعات تھے کہ جس میں کسی ماں نے یا باپ نے مثلا عالم برزخ سے خوش ہو کے دعا دی، خوش ہوئی، دعا دی سے مراد خوش ہوئی، خوشی اس تک پہنچی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی اولاد سے وہ پریشانی ٹل گئی۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اس موضوع کو بہت سنجیدگی سے بیان کیا جائے، یہ جتنا نازک ہے اتنا ہی بہت قیمتی ہے، اتنا حساس موضوع ہے کہ اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ ماں یا باپ فلاں کام سے ناراضی ہیں، حتیٰ کہ مسائل شریعہ میں توز المسائل میں مجتہد نے لکھا ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے، لیکن کہا کہ اگر نماز جماعت میں جانے سے تمہاری ماں یا باپ کو دلی صدمہ ہوتا ہے، دلی صدمہ، تکلیف ہوتی ہونے، تو نماز جماعت میں نہ جاؤ، گھر میں پڑھو، وہ جماعت کا ثواب خدا تمہیں اس گھر میں ماں کی خوشنودی کے لیے دے دے گا، اگر تکلیف ہوتی ہوں۔ اب یہاں پر بھی والدین کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے، حقیقت بین ہونا چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد کا۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا آیت نمبر 14 کہ ان اشکر لی ولی والدیک، میرے شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، یعنی خدا نے شکر گزاری کے لیے اپنے شکریہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا ہے وہ آپ کی زوجہ کا نام نہیں لیا جو آپ کے نصف دین کی تکمیل کا سبب یا آپ اس کے نصف دین کی تکمیل کا سبب ہے، انشکر لی میرا شکریہ کرو ولی والدین اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، یعنی یہ شکر کتنا قیمتی کہ خدا توحید کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے کہ میرا شکریہ اور اپنے والدین کا شکریہ کیا ہے، اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا اور بات آگے بڑھ جاؤں گا، ارباب اہل دانش ہیں اور بہت زیادہ دقیق اور گہری گفتگو نہیں کروں گا، اشارہ کافی ہوتا ہے، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. شکریہ کسی بھی نعمت کو دیکھ کر دل کے خضوع اور جھک جانے کے احساس کو کہا جاتا ہے، جتنا آپ کا دل کسی نعمت سے متاثر ہوگا اور اس متاثر ہونے کے نتیجے میں خضوع جھکاؤ احساس قدردانی آپ کے دل میں پیدا ہوگا، یہ احساس آپ کے دل سے نکل کر آپ کے ہاتھ، آپ کے اعضاء، آپ کی آنکھوں اور آپ کی زبان کے ذریعے سے منعکس ہوتا ہوا نظر آئے گا. شکریہ آپ معمولی چیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ شکریہ دل میں اس نعمت کے سبب سے پیدا ہونے والا وہ احساس ہے جس کا نتیجہ آپ کی زبان سے، آپ کی باڈی لینگویج سے اور آپ کے بیہیویئر سے ظاہر ہوتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، انشکر لی شکریہ ادا کرو کہ خالق میں، رازق میں، پیدا کرنے والا میں، علت تامہ میں، اور تمہارے والدین ٹول ہیں، ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں، ایک چینل ہے کہ جن کے ذریعے سے تم وجود میں آئے ہو، تو جب تک تم ان کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تم میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یعنی اس چیز کو، اس اہمیت کو سمجھا جائے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ زندہ ہوں یا مردہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ میں اپنے والدین، مرحوم والدین کا شکریہ ادا کروں، کہ اگر آج میں ولایت اہل بیت کی راہ پر ہوں تو یہ میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے. اگر آج میرا دل غم حسین میں دھڑکتا ہے، میری آنکھوں میں اشک حسین آتے ہیں، تو یہ میرے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو یہ شکر گزاری کا احساس مرنے کے بعد بھی موجود ہے. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا والدین کے لیے خرچ کرو. سب سے پہلے اگر آپ کو خرچ کرنا ہے، کوئی انکریمنٹ ملا ہے، کوئی ترقی ملی ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی انعام ملا ہے، جائیے سب سے پہلے کس کو؟ زوجہ کو نہیں، معذرت کے ساتھ، بچوں کو نہیں، جا کے والدین کو تلاش کرو. وہ ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، توجہ رکھیے گا، ضرورت مند ہو یا نہ ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 215، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. وہ بہترین انفاق، خرچہ، راہ خدا میں مال خرچ کرنا جو تم کر سکتے ہو وہ اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی وہ شکر گزاری کا احساس کہ جو تمہارے وجود کا سبب بنا اسے بھول نہ جانا زندگی کی دوڑ میں، زندگی کی جھویلوں میں. پھر کہا کہ دیکھو ماں اور باپ دونوں تمہارے وجود کو وجود میں لانے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں، لیکن جس نے زیادہ زحمت اٹھائی ہے اس کا شکریہ زیادہ. ماں کا نعم البدل کچھ نہیں ہو سکتا. ماں نے جو 9 مہینے کی صعوبت برداشت کی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، رسول اللہ میرے ماں بھی حیات ہے، باپ بھی حیات ہے، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا کس کے ساتھ؟ پھر ماں کے ساتھ. 3 مرتبہ کہا پہلے ماں کے ساتھ احسان کر، چوتھے نمبر پہ کا باپ کے ساتھ. کیوں؟ خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے, سمجھانا چاہ رہا ہے, جس کی زحمتیں زیادہ ہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ میں خواتین کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں. یاد رکھے کہ یہ خدائی فیصلہ ہے, خدائی فیصلہ ہے. سورہ کا ایڈریس بتا دیتا ہوں میں, سورہ احقاف آیت نمبر 16, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا يَكُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. والدین کے ساتھ, دونوں کے ساتھ نیکی کرو, لیکن جس کی زحمتیں زیادہ ہیں اس کا شکریہ زیادہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے ماں کا کردار, ماں کی تربیت, ماں کی گود, ماں کا شکم, ماں کی آغوش, ماں کا شیر دینا, ماں کی ہر چیز, در حقیقت خداوند عالم نے اس کا مقام بھی زیادہ رکھا ہے. کہا اگر وصیت کرنا چاہتے ہو والدین کے لیے سب سے پہلے وصیت لکھو, دعا کرنا چاہتے ہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اور پھر جو تمہاری پوری سوسائٹی ہے, سوسائٹی یعنی جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو, تمہارے اجتماعی فرائض, ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. دعا کیا ہے؟ ہمدردی ہے, دل سوزی ہے, دعا دل کا جلنا ہے کسی کی حالت پر. میں کسی کو روڈ پر سسکتے ہوئے دیکھوں میرا دل جلتا ہے, میں کسی کو دس سے سوال دراز کرتا ہوا خیابان پہ دیکھوں میرا دل جلتا ہے, یہ ہمدردی ہے, یہ انسان دوستی ہے. کہا کہ یہ انسان دوستی اس کے بدن کے لیے, اس کی دنیا کے لیے ہے, لیکن یہ انسان دوستی صرف دنیا تک نہ رہے, دنیا میں بھی تمہارا دل انسانوں کے لیے دھڑکنا چاہیے اور ان کی آخرت میں ان کی نجات کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے. صرف دنیا کے لیے نہ دھڑکو, صرف دنیا کے لیے نہ چلو, بلکہ کیا عالم آخرت میں ان کی, ربنا اغفر لی, مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. ولی والدیہ, میرے والدین کو, میری ماں کو, میرے باپ کو بھی. اب یہ دل سوزی ہے, میں جب اپنے لیے تڑپ رہا ہوں کہ خدا مجھے آتش جہنم سے نجات دے, تو پھر اس کے بعد کہا کہ جب تم پھر اپنے والدین, اور پھر والدین تک نہیں, اپنی سوسائٹی کے لیے دل سوز بنو, اپنی سوسائٹی کے لیے انسان بنو, اپنی سوسائٹی کے لیے سینے میں وہ دھڑکنے والا دل بنو جو ان کی دنیا کے لیے بھی دھڑکتا ہو اور ان کی آخرت کے لیے بھی دھڑکتا ہو. بلکہ درود بھیجی محمد وال محمد. اور پھر کہا کہ دیکھو ممکن ہے کہ تمہارے والدین سے تمہاری انبن ہو جائے جنریشن گیپ کی وجہ سے, تم اپنی بات ان تک منتقل نہ کر سکو, وہ اپنے تجربات کی روشنی میں, اپنے علم کی روشنی میں تمہاری بات کو ہضم نہ کر سکیں, نہیں بن پاتی. تو بالکل واضح سی بات ہے, بالکل کلیئر سی بات ہے, یہ نہیں بن پاتی. بعض اوقات مشکلات ہو جاتی ہے. ایک بچے نے فون کیا, میری والدہ جو ہے مجھے بہت برا بھلا کہتی ہیں, بہت کہتی ہیں, اتنا کہ میں ذہنی مریض ہو گیا ہوں, ذہنی مریض ہو گیا ہوں, ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہوں, دوا لیتا ہوں, کیا کروں. میں نے کہا ماں سے نیکی کرنا نہ چھوڑو, فون کال, تم دوسرے شہر میں ہو, وہ دوسرے ملک میں ہے, فون کال کے ذریعے جو کہتی ہے کہنے دو, کہو آپ میری ماں ہیں, آپ کا احترام, آپ کی عزت مجھ پہ واجب ہے, میں خاموش ہوں. نہیں بن پاتی بات صفات, نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے معیار کیا ہے یہاں پر, والدین کو بھی ریلائز کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی. رائے حلقہ ہے حدیث کے ساتھ. بدبختی ہماری یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن حدیث کے ساتھ میں جو کچھ بھی علی و فاطمہ کے گھر میں ہو رہا ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا. ہمارا دین چومنے کا, چاٹنے کا, نظر و فاتحہ دلانے کا ہو گیا ہے, معذرت کے ساتھ. چار ہاتھ مار لو نجات یافتہ ہو جائے, کہ نماز کی ضرورت نہیں, اخلاق تو وہ تو ہمیں چھو کے نہیں گزرا, خواہ وہ گھر میں ہو یا کہیں اور. حدیث کے ساتھ پڑھتے تو آج ہمارے گھروں کی یہ حالت نہ ہوتی. جناب ذرا کیا کہیں, رسول اللہ تشریف لائے, سلام عرض کیا, سلام کا جواب پایا, انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کہا کہ بابا جان آپ آرام کیجئے, ایتی نہیں مل کے سال یمانی فقط تین بہ، ایک چادر لے آؤ مجھے اڑا دو، فاتح تو بھی میں لے کر آئی، فقط تئی تو بھی اور میں نے ان کو لا کر اڑا دی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ تمام اہل بیت کے نور کا مرکز ہیں، تمام مؤمنین اور مؤمنات پر ان کی جان سے زیادہ حق کے ولایت رکھتے ہیں، وہ آتے اور خود چادر اوڑھ لیتے، کیا جناب زہرا منع کرتی سوال کرتی؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر گھر کے بزرگوں کے لیے خصوصاً دادا دادی، خصوصاً والدین جن کے بچوں کے بچوں کو خود دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے، اب ان کے لیے یہاں پہ ایک نقطہ ہی ہے، آپ نے اپنی زندگی گزار لی، آپ ریٹائرڈ ہو گئے، آپ کا بڑا علمی مقام تھا، آپ کے تجربات تھے، دنیا آپ کی گنگاتی تھی، وہ آپ کا زمانہ تھا معذرت کے ساتھ، اب اس کے ترانے یہاں مت گائیں گھر میں، میں ڈپٹی تھا، میں فلاں تھا، میں فلاں تھا، معذرت کے وہ زمانہ گزر گیا۔ ہاں یہ اولاد کا کام ہے کہ وہ آپ کے سوشل اسٹیٹس کو یاد رکھیں، السلام علیکم یا ابا تھا یا رسول اللہ، جناب زہرا نے کیا کہا؟ اے میرے والد آپ پر، یہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹی کا رشتہ گھر میں، پھر باپ صرف باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، کہا یا ابا تھا یا رسول اللہ، یعنی بیٹوں کا اولاد کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر باپ یا ماں گھر میں آ رہا ہے تو انہیں باپ یا ماں کہیں، لیکن ان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے، کردار ہے، علم ہے، تجربہ ہے، اس کو فراموش نہ کریں، یہ اولاد کا کام ہے۔ اور پھر بزرگوں کا کام کیا ہے؟ گھر کے نظم و نسق کو درہم برہم نہ کریں۔ رسول اللہ چاہتے تو خود چادر منگا لیتے، خود اوڑھ لیتے، نہیں، بیٹی تم لاؤ، گھر کا نظام تم سے ہے، بہو سے کہے تم کرو، تمہارا گھر کا نظام تم سے ہے، نظم و نقص تم سنبھالتی ہو، یہاں پہ کیا ہے؟ گھر جنت بن جائے گا، آپ اس کو اہمیت دیں، اس کی امپورٹنس کے قائل ہو، وہ آپ کی امپورٹنس کے قائل ہو۔ یہ ہے حدیث قصا کا اخلاق، یہ ہے حدیث قصا کا گھرانہ، تو نہیں بن پاتی ہے۔ کہا صاحب ہما پھر دنیا معروفہ، اگر کافر بھی ہیں، اگر ملحد بھی ہیں، تم مسلمان ہو گئے ہو، وہ سنی ہے، تم شیعہ ہو گئے ہو، تم ان سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہو، تمہیں زیادہ دنیا سمجھ میں آتی، کچھ بھی ہو، لیکن دیکھو بے احترامی نہ کرنا، زبان اونچی زبان نہ چلانا، زبان درازی نہ کرنا، ان سے آگے قدم مت بڑھانا، یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کے پیچھے حکمتیں ہیں عزیزہ نگرانی۔ وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ، اور دنیا میں ان کے ساتھ بہترین زندگی گزارو۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور بھی نکات ہیں لیکن بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ والدین یہ دنیا بھی، معذرت کے ساتھ ایک بہت ہی عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ ہماری دنیا اور آخرت کا اے ٹی ایم کارڈ ہے۔ آپ کی بینک بیلنس میں جتنی رقم موجود ہے آپ اتنی ہی نکال سکتے ہیں، آپ کے ویزا کارڈ میں جتنی گنجائش موجود ہے آپ اتنی نکال سکتے ہیں، لیکن والدین وہ ذریعہ الہی ہے، وہ واسطہ الہی ہے کہ جو نہ صرف آپ کی دنیا کی تأمین کرتا ہے، اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، بلکہ آپ کی آخرت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر تعبیر میں کہوں، آپ کو خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ انشکرنی والی والد ہے، بس اپنے والدین کی قدر کریں، حیات ہیں، جب بھی زندگی میں جو کچھ کیا آپ نے ان کی خدمت بھی، مرنے کے بعد بھی۔ اسی لیے میں ہمیشہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام میں کہتا ہوں، یہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام جانے والے کے لیے ہے، اور آنے والے کی مجلس عیسیٰ علیہ ہدایت ہے، ہدایت پہنچائیں۔ یہاں پہ ایک گلہ میں مناسب نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا زیادہ گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب میں نے طے کیا کہ اس کو ہر جگہ اس کو بیان کیا جائے۔ بزرگوں سے، والدین سے، یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. مناسب نہیں ہے اس مجلس کے، مجلس سے ایصال ثواب ہے، ایک خانوادہ مغموم ہے، لیکن ایک شرعی وظیفے کے عنوان سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ گزشتہ 20 سالوں میں ایک دفعہ ایک دینی لہر دوبارہ ہمارے درمیان آئی ہے، اور ہماری نوجوان نسل دین کو اسٹڈی کر رہی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے. الحمدللہ خداوند عالم نے محرم اور ماہ بعد محرم ایسے مواقع فراہم کیے ہیں، یہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بعض جگہ کو ایجوکیشن ہے، اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی کو اپنی شریک حیات بنانے کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکا یا لڑکی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا بیہیویئر، اس کا حجاب مجھے پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، دیکھیں خواب آپ کی بچی ہوئی بچہ، یہ رائٹ، یہ حق اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. خود آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب آپ شریک حیات کا انتخاب کر رہے تھے تو آپ پہ مسلط کیا گیا تھا، یا معذرت کے ساتھ آپ نے اسے پسند نہیں کیا تھا؟ یقیناً ایک پسندیدگی کا رشتہ ہوگا کسی نہ کسی حد تک، ایک بات. دوسری بات یہ کہ انسان اس سے شادی کرتا ہے، اس کو شریک حیات بناتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، نہ یہ کہ جس سے نفرت کرتا ہو. تو لہٰذا اگر آپ کی بچی آ کے آپ سے یہ کہے کہ بابا میرے کالج میں ایک لڑکا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو یہ رائٹ دیں، اس کو یہ حق دیں، اتنے گھر میں اسپیس رکھیں کہ آپ کی بچی آپ سے آ کے یا آپ کا بیٹا آپ سے آ کے یہ بات کہیں، اتنی گنجائش ہمارے گھرانے میں ہونی چاہیے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے دیندار بچی، بحجاب بچی، نماز شب پڑھنے والا بچہ کہتا ہے کہ میں مثلا اس سے کہا مجھ سے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیے آیا وہ بچی راضی ہے، کہیں گے راضی ہے. میں نے کہا آپ کہیں کہ میں آپ کے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں اپنے والد والدہ کے ذریعے سے، ہم اس کو جو ہے فیملی کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو ایک شرعی اور ہمارا مشرقی طریقہ ہے. یہ کہہ کے منع کر دیا، ہمارے گھروں میں پسند کی شادی نہیں ہوتی. مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت کہنے کو دیندار گھرانا ہے، یہ کیسا دیندار گھرانا ہے، یہ کیسا دیندار گھرانا ہے کہ جس میں آپ اپنی نوجوان نسل کو یہ اسپیس نہیں دے رہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکے، اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ اپنی شریک حیات کا انتخاب کر سکے. لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی والدین رکاوٹ بنتے ہیں، اگر وہ کفو شرعی، وہ ہمسر شرعی ہے، اگر وہ رکاوٹ بنتے خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے، جواب دے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنکھ بند کر کے نہیں، تحقیق کیجئے، حسب نسب ہر چیز دیکھیے، لیکن اسپیس دیجئے نوجوان بچوں کو کہ وہ دین کے مطابق اپنے لیے اپنی شریک حیات کا چناؤ کر سکیں. یہ میں والدین چونکہ کثرت یہاں پہ موجود ہے اس لیے عمدن یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہوں گا اہل خانہ سے کہ اس وقت یہ موقع مناسب نہیں تھا، لیکن شرعی ذمہ داری کو عنوان سے عرض کر رہا ہوں. یہ ہم سب کے گھروں میں ہو چکا ہے یا ہوگا، اور مزید جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، جہاں پر اقدار مٹتی چلی جا رہی ہیں، ہم اس میں بہت زیادہ گرفتار ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر ہم نے اسپیس نہیں دی تو پھر ہم ذمہ دار ہوں گے، علماء، خطباء، اہل منبر، اہل منام اور آپ والدین. آج جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے، وہ عزت کو تار تار کرنا ہے، وہ جذبات سے کھیلنا ہے، وہ عزتوں کو لوٹنا ہے پیار و محبت اور حوث بازی کے نام پر. کم سے کم وہ آپ کی عزت کو تار تار تو نہیں کر رہا، وہ آپ کی دختر کی مثلا جذبات سے تو نہیں کر رہا، وہ ایک شرعی وظیفے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سر و سامان حاصل کرے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کے لیے، اور اولاد کی ذمہ داری والدین کے لیے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. اور یہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ سناؤں گا اور اسی کو مصائب سے متصل کر دوں گا کہ میرے قیمتی کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ میں نے ایک کرائے کا مکان چھوڑا تھا, دوسرے کرائے کے مکان میں آ کے بس گیا, تو وہاں پہ دوستوں نے کہا چلیے مولانا زیارت پہ, آپ کا پاسپورٹ نہیں مل رہا. پورا گھر چھان مالا, ہر کتاب کھول کے دیکھ لی, پاسپورٹ نہیں ملا. مجھے یاد آیا میرے استاد نے کہا تھا کہ کوئی بھی مشکل پڑے نا اپنی والد یا والدہ کی قبر پہ جا کے دعا کرو. میں الٹے قدم دوڑا, والد کی قبر پہ گیا اور وہ جہاں کا دو رکعت نماز ادا کی. دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں نے کہا خداوندہ تجھے میرے والد کے حق کا واسطہ, میری مشکل کو آسان کر دے. آپ یقین کیجئے گھر آئے, تھوڑی سی تک دو کی, وہ پاسپورٹ جس کا ملنا محال ہو گیا تھا تھوڑی سی تک دو کے بعد میرے ہاتھ میں موجود تھا. کوئی بھی مشکل اپنے والدین کی قبر پہ جائیے, زندہ ہیں تو کیا بہتر, اور دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جائیے, اور اگر ماں چلی جائے تو دنیا ویران ہو جاتی ہے. ماں کا سایہ اٹھ جائے تو الجھنے کے رنگ بس لگتا ہے سب کچھ. ماں جیسی بھی ہو, جس عالم میں جس حالت میں ہو, وہ ماں ماں ہوتی ہے. اس کو دیکھنا, اس کے ہاتھوں کو تھامنا, وہ حرکت نہ کر سکے, وہ نہ بول سکے, وہ تم سے کچھ نہ مانگ سکے, لیکن ماں کو دیکھنا دل کی گرمی کا سبب ہوتا ہے. جب ایک ماں کے جانے پہ انسان اتنا اس کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں تو سوچیں کہ جو حسنین کی ماں ہوں گی, جو زینب ام کلثوم کی ماں ہوں گی, اور پھر ماں بھی ایسی ماں کہ بچوں کا خیال کرنے والی ہے کہ محسن شہید ہو چکا ہے لیکن پھر بھی گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہی ہے. حسن و حسین دیکھ رہے ہیں, ماں کا ایک ہاتھ اپنے پہلو پر ہے, ایک ہاتھ سے جھاڑو دے رہی ہے, ایک ہاتھ سے برتن دھو رہی ہے, ایک ہاتھ سے روٹی, اللہ اکبر. لیکن ماں کی زبان پر شکوہ نہیں ہے, ماں کی زبان. امام حسن علیہ السلام ایک ذاکری خواب میں آ اور کہا کہ ہمارے مصائب بیان کیا کرو میرے اور حسین کے. کہا کہ مولا میں ہمیشہ آپ کے مصائب اور امام حسین کے مصائب بیان کرتا ہوں. کہا کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم ہمارے اصلی مصائب کیا ہیں. کہا کہ مولا آپ بتائیے آپ کے مصائب کیا ہیں. کہا کہ جب ہمارے بابا کو رسی میں باندھ کر ایک گلی میں کھینچا جا رہا تھا, مسجد میں جایا جا رہا تھا, اور گلی میں میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. امام حسن نے دیکھا میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا, اللہ اکبر. ارے تلوار کے نیام سے ماں کے بازو پر ضربے لگائی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے جناب زہرا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا حسن جو کچھ گلی میں دیکھے اپنے بابا سے بیان مت کرنا, تمہارے بابا کے مصائب بہت ہیں. کہتے ہیں نا امام حسن نے خون کی الٹی کی تھی, خون نکلا تھا, یہ خون صرف زہر کھانے کی وجہ سے نہیں تھا. ارے یہ ان مظالم کو دیکھ کر خون جگر پیا تھا میرے مولا حسین نے, میرے مولا حسن نے. ارے ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا. یہی وجہ ہے جناب زہرا جب تشریف لاتی تھی مولا کے سامنے رسول اللہ کی وفات کے بعد تو اپنی چادر کو آگے کر لیتی تھی, مواد علی مرتضیٰ کی نگاہیں گال پہ نہ پڑے, کہیں علی سوال نہ کر اے زہرا میری وجہ سے آپ پہ ہاتھ اٹھایا گیا. اجرکم اللہ. زن و شوہر کا رابطہ کتنا قریبی ہوتا ہے, بات چھپائے نہیں چھپتی, مگر زہرا نے پسلیوں کا درد بھی چھپا کے رکھا, اپنے گال کا زخم بھی چھپا کے رکھا. اللہ اکبر. بس عزاداروں جب غسل دیتے دیتے علی نے ظرف آب رکھا اور بلند آواز سے رونے لگے ہائے فاطمہ آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. اجرکم اللہ. ہاں ماں کے فراق پر رونے والوں آؤ تمہیں مدینے لے چلوں, آؤ حسن حسین کا گریہ بتاؤں. ارے بچے کیسے رو رہے تھے, زینب غسل کے بعد آگے بابا سے لپٹ گئی, بابا ارے ایک دفعہ تو آپ روئے تھے ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلی, یہ دوسری مرتبہ بلند آواز سے کیوں گریہ کیا تھا؟ کہا کہ تیری ماں نے اپنے بازو کا نیل مجھ سے چھپایا تھا.
علی مرتضیٰ نے جنازہ تیار کیا، بچوں سے آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہو، روز قیامت ملاقات ہوگی، عزادار ہو. سارے بچے آ گئے مگر حسین نہیں آ رہا. بیٹا حسین کیا اپنی ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں. بس ایک دفعہ بندے کا من ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا میرے سینے سے لگ جا. ارے بچہ دوڑا، ماں کے سینے سے لگا، حاتم کی آواز آئی، علی مرتضیٰ ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا، بچوں کو ہٹا دو. علی مرتضیٰ ایک بچے کو ہٹاتے ہیں، دوسرا لپٹتا ہے، زینب کو ہٹاتے ہیں، ام کلثوم لپٹتی ہے. میں کہوں مولا علی یہ رات کی تاریکی ہے، یہ مدینہ ہے، سر پہ حجرے کی چھت ہے، ماں کا جنازہ کفن میں ہے، کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ارے بچوں کو کس پیار سے ہٹایا، مولا ذرا کربلا آ جانا، ایک یتیمہ باپ کے جنازے پہ آئے گی، مولا یتیم آئے گی، ارے اسے بھی بابا کے لاشے سے ہٹایا جائے گا، مگر کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، ارے کوئی تماچے مارے گا، کوئی در چھینے گا، کوئی دامن لے گا.